هذا هدى، یہ ہدایت ہے، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. یہاں لفظ ہدن پہ دیکھیے گا، ہدن ایک اسم ہے، ابھی صرف اتنا ہی اگر آپ سمجھ لیں، اسم ہے، کام نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے. یہاں ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ کتاب راستہ دکھانے والی ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ کتاب ہادیہ ہے، ہادیہ راہ یا ہادی ہے. اس کی جگہ ہدن کہہ دیا کہ یہ کتاب تو سراسر ہدایت ہے. یہ انداز ہوتا ہے کسی چیز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے. چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ فلاں شیر جیسا بہادر ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بہادر ہے. اور کسی کو کوئی ماں کہ یہ میرا بیٹا تو شیر ہے، تو کیا ہوا کہ آپ نے اس کو زیادہ بہادر ثابت کیا، یہ تو شیر ہے. اب وہ شیر نہیں ہوتا، وہ شیر جتنا بہادر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کتاب کی جو خوبی بیان کی ہے نا، وہ کیا ہے کہ یہ تو راستہ دکھانے والی نہیں، بلکہ یہ تو سراسر ہدایت ہے. اور سوچئے جو لوگ اپنی زندگی کے کتنے سال گزار گئے اور ابھی تک انہوں نے اس کتاب کو کھولا ہی نہیں، ہدایت لی نہیں، صرف چوما ہے، وظیفے پڑے ہیں یا جن بھوت بگائے ہیں یا اس کے کچھ تعویذ بنا کے پہننے ہیں، کیا انہوں نے اس کتاب کا حق ادا کیا؟ یعنی کتاب اپنی اصل کے اعتبار سے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. پھر اس کے ریلیونٹ چیزیں ہیں، اس کو اچھی طرح پڑھو تجوید کے ساتھ، اس کا ترجمہ یاد کرو. ہم جو بھی کورسز میں ترجمہ یاد کراتے ہیں یا آپ کو کوئی اس کی تجوید سکھاتے ہیں یا روٹ ورڈ سکھاتے ہیں یا اس کی تفسیر، یہ مقصد تو نہیں ہے. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ مقصد تو نہیں ہے، ہم سمجھ رہے کیوں؟ تاکہ اس ساری تفسیر سے ہمیں ہدایت مل جائے، عمل کی باتیں مل جائیں. اور جس تعلیم کے نتیجے میں عمل کی باتیں نہ ملیں، وہ بوجھ ہے، وہ صرف علم کا بوجھ ہے کہ ذرا ہمارے کندھوں پہ اتنی ڈگریوں کے بیجز لگ جائے. اصل جو پیغام ہے نا، وہ یہ ہے کہ بچ جائیں، راستہ دیکھنا ہے. اور یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے، اور جو لوگ اس سے الگ نکلتے ہیں پھر ان کی زندگی آپ دیکھیے کتنے اندھیروں میں. آج لوگ قرآن بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، تلاوت بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کی آیتوں کے وظیفے بڑے شوق سے کرتے ہیں، اس کے تعویذ بنا کے بچوں کے گلے میں شوق سے ڈالتے ہیں، بچوں کی شادیوں پہ اس کو بیٹیوں کے سروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے سائے میں چلے جائیں، اور جو چاہیں کریں، لیکن جو ہی ہدایت کی بات کریں تو ان کا رنگ اڑ جاتا ہے. نہیں نہیں، زندگی مشکل ہو جائے گی، یہ تو بہت مشکل ہے، اس کے بغیر یہ اچھے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ ہوگی عقل نہ فکر کریں گے، یہ سمجھ آ گئی، عقل آ گئی، یہ تو بڑی مشکل بات ہے. تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو اس کی بات کو نہیں لینا چاہتا اس کو چھوڑ دیجئے. اور اس لیے بھی آپ دیکھیے کہ کتاب کفر اور شرک سے نکالتی ہے. جب تک ہم اس کتاب سے نہیں جڑتے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جو چھوڑا ہوا بڑا معمولی سمجھ کے، کیا واقعی وہ معمولی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ کائنات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ تعالیٰ ہے جس نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بن جاؤ. پیچھے چھ نشانیوں کا تذکرہ تھا، اب ساتویں آ گئی، سمندروں کا مسخر کرنا. اور جو لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں ان کو تو اس آیت کو پڑھ کے بہت زیادہ خوف آنا چاہیے کہ کون سی طاقت ہے جو سمندر کو کناروں پہ آ کے روک دیتی ہے. آپ سوچئے کتنے جوش سے پیچھے سے موجیں آ رہی ہوتی ہیں. اگر سمندروں کے کنارے اونچے نہ ہوتے، پہلی بات. دوسری چیز، کبھی آپ سمندر پہ اگر گئے ہوں کراچی میں، اگر آپ کو اتفاق ہو کلفٹن پہ یا ہاکس بے میں، اور آپ قریب سے بیٹھ کے غور کریں نا، پیچھے سے لہر آتی تو ایسے لگتا ہے بس یہ ہمارے اوپر ہی آ جائے گی، لیکن جو ہی وہ کچھ سو فٹ پاس آتی ہے نا، تو اگلی لہر اس وقت واپس جا رہی ہوتی ہے، اور وہ واپس جانے والی آنے والی کا زور توڑ دیتی ہے، اور ایسے لگتا ہے اس کا سر جھک گیا اور وہ آ کے زمین پہ بھج جاتی ہے. اگر دو لہریں اکٹھی مل جائیں نا، تو یہ سمندروں کا پانی آ جائے. یہ جو سونامی بھی آئی تھی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ لہریں واپس نہیں جاتی، جو آ رہی ہوتی ہے پچھلی اس کے ساتھ مل مل کے، آپ دیکھتے ہیں پورے پورے شہروں میں پانی بھر جاتا ہے. کسی سے میری بات ہو رہی تھی تو برف کے بارے میں، تو میں نے کہا شکر کریں یہ برف ہے، اگر یہ پانی ہوتا آپ کے گھروں کے باہر چار چار فٹ پانی کھڑا ہوتا تو آپ بتائیے کہ وہ مشکل تھی یا مشکل ہے. یہ غریب تو کچھ کہتی بھی نہیں، मत कह मौसम गंदा है। शुक्र करे अल्लाह का कि अल्लाह सर्दियों में बर्फ़ लाता है, अगर गर्मियों में लाए थोड़ी देर में ये पानी बन जाए और हम डूबने वाले बन जाए। तो ये हर चीज़ में मैसेज है कि इन कायनात की चीज़ों से सीखो कैसे हमारे लिए अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी, और समंदरों के ऊपर जाके तो तदब्बुर करना इंशाल्लाह। इसलिए आज के बाद कभी मत कहें कि मौसम गंदा है, तौबा करते हैं सब। अगर कभी कहा है तो माफ़ी मांगे कि अल्लाह मौसम गंदा नहीं है, मौसम तो इतना प्योर है, इतनी सफ़ेदी, इतनी ठंडक है। हम गंदे हैं, हमारे अमाल गंदे हैं जो अल्लाह ताला की निशानियों को नहीं देखते। फिर अल्लाह ताला एक और चीज़ फरमाते हैं आयत 12 में, वसख्खर लकुम मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध, और जो आसमानों और ज़मीन में है सब कुछ उसने तुम्हारे कपर लगा दिया। मा फिल अर्ध जमीयम मिन्हु, जो ज़मीन में है सारे का सारा उसमें से। इन फी ज़ालिकल आयात लिक़ौमिन तफक्करून, अलबत्ता इसमें निशानियाँ हैं गौर फिक्र करने वालों के लिए। इस आयत पे भी गौर कीजिए कि कायनात की हर चीज अल्लाह कहते हैं इंसानों तुम्हारे काम के लिए लगी। सच कोई चीज देख ले, सूरज चांद तारे पहाड़ पानी दरिया हर चीज के लिए काम करे, इंसान के लिए। हर दिन हजारों इंसान मरते हैं, सूरज को फर्क है, चांद की रोशनी कपती है, जिसका अंदर इंसान उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज एक दिन ना निकले तो इंसान मर जाए। अल्लाह ताला कह रहे देखो तुम्हारे लिए सब कुछ लगाया, कौन कहता है मैं गरीब हूँ, कौन कहता है मेरे पास मुलाजिम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी कायनात को हमारे हुक्म से बांध दिया, जो लफ्ज़ है ना सखरा, ये हुक्म बंधे को कहते हैं, यानी जो हुक्म के साथ गया अब वो काम कहें वो कर जाए। इसलिए पकती हैं और एक सेट सिस्टम के साथ चल रहा है, हर चीज करते रहो, तुम सोचो और करो, तफक्करून तफक्कुर करो, इसमें अल्लाह ये सब कुछ तुम्हें दिया, तुम इस कतले में अल्लाह ताला को क्या दे सकते हो। अल्लाह को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये कि तुम दे बन के रहो। अगर अल्लाह ताला समंदरों के अंदर कश्तियों को डुबो दे तुम कैसे चलो, वही समंदर जिसमें एक सुई रखे डूब जाए, और उसमें नो टनो वन का जहाज रखे तो वो तैरता रहे, और जितना बड़ा जहाज हो उतना महफूज है। फिजाओं में आप देखिए छोटी फ्लाइट होती है ना, जो हम क्लोज करते हैं यानी अरब के विद इन करते हैं, छोटी फ्लाइट्स होती हैं, इसमें जहाज बहुत कम है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होती है, आवाज होती है। लेकिन जब आप 10-10 घंटे की फ्लाइट्स करते हैं बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, कोई शोर भी नहीं आता। जितना बड़ा जहाज होगा उतना सिक्योर होगा। अल्लाह आलम, अल्लाह ताला के लिए तो दो चीज़ें एक जैसी हैं। तो अल्लाह कहते हैं गौर करो कि ये सब कुछ जो तुम्हारे काम लगाया हुआ है इस सब का तुम क्या कर दो, तुम्हारा कितना तफक्कुर है, तुम कितना गौर करते हो इन चीज़ों के ऊपर। इसलिए कुल लज़ीन आमनू तग़फिरू लज़ीन ला यरजून अय्याम अल्लाह, जो लोग ईमान लाए हैं आप इन्हें कहते हैं जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने की तवक्को नहीं रखते, इनसे दरगुजर करें ताकि अल्लाह खुद इस कौम को इसकी कमाई का बदला दे दे। यहाँ छोटी सी बात है, थोड़ी सी इसको समझना पड़ेगा। एक लफ्ज़ है इसमें अय्याम अल्लाह, अय्याम का लफ्ज़ यौम से है, यौम अल्लाह के दिन, यानी लफ्जी तर्जमा इसका देखेंगे ना तो अल्लाह के दिन। अब दिन तो सारे ही अल्लाह के, फिर अय्याम अल्लाह कौन से हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक वो दिन जिसमें कोई बहुत बड़ा अज़ाब आए, बस आप अपने इस शहर की हिस्ट्री में किसी मौके में कोई जलजला अगर आया होगा तो वो नॉर्वे के शहर वालों के लिए वो अय्याम अल्लाह में से एक दिन था, यानी अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक ऐसा इजहार किया कि आपको अल्लाह याद आ गया। समझ रहे हैं, दिन सारे अल्लाह के, ये नहीं कि जुम्मा अल्लाह का है तो जुमेरात किसी और के और बुध किसी और के और वीकेंड तो है ही सारा शैतान का, ये नहीं है। दिन सारे अल्लाह के हैं, लेकिन वो दिन जिसमें कोई या तो बहुत बड़ा अजाब आए या इसका ऑपोजिट कोई बहुत बड़ी नेमत आए। अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो ईमान लाए हैं उनको आप कह दें कि माफ़ कर दें उन लोगों को जो बुरे दिनों की तवक्को नहीं रखते। तो अय्याम अल्लाह का लफ्जी और लुगवी मानी क्या है कि अल्लाह के दिन, मगर इससे मुराद अमूमन तारीखी दिन जिसको मेमोरियल डेज कहते हैं, इसका वो तर्जमा होता है। अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, बाज़ दफ़ा एक ही दिन एक के लिए अच्छा होता है दूसरे के लिए बुरा। मसलन 10 मुहर्रम का दिन फिरौन के डूबने का दिन था, बनी इसराइलियों के निजात का दिन था। तो ऐसे ही दिन जैसे एक मुल्क आज़ाद होता है तो उसकी खुशी का दिन है, लेकिन जिस मुल्क से आज़ाद होता है उनके छिदने का वो दिन होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो दिन जिसमें अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम किए इनको बताओ कि इन दिनों से नसीहत हासिल करो। तस्कीर भी अय्याम अल्लाह एक बहुत बड़ा हिस्सा है कुरान पाक का। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने कहा है कि कुरान पाक के 5 मज़ामीन हैं, टोटल 5 किस्म की चीज़ों से अल्लाह ताला ने हमें नसीहत दी है, और उसमें जो 5वीं चीज़ है वो अय्याम अल्लाह ही है कि गौर करो कौमे नूह पे अज़ाब क्यों आया, कौमे लूत पे अज़ाब क्यों आया। इन सब को देख कर तुम नसीहत हासिल करो تو وہ لوگ جو اللہ کی پکڑ کی امید نہیں رکھتے، واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرتے، ان کو بتاؤ کہ دیکھو کسی وقت تم پہ بھی یہی پکڑ آ سکتی ہے جو تم سے پہلے لوگوں پہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کر دے، کافروں کو نیست و نابود کر دے، اور ایسے لوگوں کو پھر پکڑ لو۔ سورۃ ابراہیم آیت 5 میں بھی آیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کیجئے ان کو اللہ کے دنوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، بس جو کوئی اچھے عمل کرے گا تو اس کے اپنے ہی لیے ہے، وَمَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا، اور جس نے برا کیا تو وہ اس کے اپنے ہی خلاف ہے۔ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اعمال کی اہمیت بتا دی کہ اچھا عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا۔ پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں جو ایمان لائے کہ یغفرو، معاف کر دیں۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات جو اس دونوں آیتوں کے بیچ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ہو۔ جب تک کسی انسان کے اندر انسانوں کی طرف سے پہنچی ہوئی تکلیفوں اور ایذاؤں پر صبر کرنے کی عادت نہیں ہوگی، وہ اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ کہہ سکتے کہ دین پھیلانے کی دو تین چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس کو شیئر کریں گے کسی موقع پہ، لیکن دو تین چیزوں میں جو دین کسی جگہ سے کسی کو ملتا ہے نا، تو ایک پہلی چیز تو آف کورس اس میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بغیر دین نہیں پھیلتا۔ علم پھیلنا اور بات ہے، دین نہیں پھیلتا۔ آج کے دور میں علم تو پھیلا ہوا ہے بہت، کتابوں کی صورت میں، کیسٹس کی صورت میں، مسجدوں مدرسوں کی صورت میں، دین نہیں پھیلتا۔ دین پھیلنے کے لیے سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے، خدا للمتقین، اللہ نے پہلی دن ہی شرط لگا دی۔ دوسری چیز ہوتی ہے علم۔ آپ کے پاس اگر اللہ کا تقویٰ نہیں پھر بھی آپ علم نہیں دے سکتے، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو بھی آپ لوگوں کو اللہ کا دین نہیں دے سکتے، دین نہیں پھیلے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے معاف کرنے کی عادت، لوگوں سے درگزر۔ اگر آپ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جائیں تو آپ کبھی نہیں کریں گے، کبھی دین کا کام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے دن کیا کہا، تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے کہا تھا کہ لا تسریب، آج کے دن تم پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس طریقے سے کام کیا جائے کہ لوگوں کو ان کی خطائیں یاد کروانے کی بجائے ان کے دل میں خود بخود شرمندگی اور توبہ کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں بتا دیے کہ من عمل صالحا فلنفسی، بھئی اچھے کام کرو گے آپ کو فائدہ ہوگا، ومن اسا فعلیہا، جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پہ۔ بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، مانو کرو ڈنڈے کے زور پہ، میں کھڑی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، ابا کو بتاؤں گی، فلاں کو بتاؤں گی۔ اب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اس آیت کے خلاف ہے۔ ہر ماں کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اس کی تربیت کا یہ نقطہ ہونا چاہیے، حق اور باطل کا فرق بتا دیا، یہ ہے اور وہ، اور خود پڑے ہو کے کھڑی ہو جائے۔ اب ان کو ان کا شعور استعمال کرنے دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی وقت ہم نہیں ہوں گے۔ آج جو ماں باپ بچوں سے زبردستی نیکیاں کراتے ہیں نا، وہ یہ کیوں نہیں سوچتے آج آنکھیں بند ہو جائیں تو بچے تو کہیں گے شکر اللہ کا۔ اب کس کا ڈر رہا، نہ ماں گھر میں ہے نہ باپ گھر میں۔ عموماً یہ جملے سننے کو ملتے ہیں نا، چلو امی ابو گھر پہ نہیں ہیں، آج کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی دیکھ لیں، یہ بھی کر لیں۔ نہیں، اس کا ڈر دلائیں جو ہمیشہ گھر پہ رہتا ہے، ہم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سوچ دو کہ اچھا کرو گے تو آپ کی مرضی، نہیں کرتے تو خدا حافظ۔ پھر اتنی لمبی بحث نہ کرو، کیونکہ ثم الی ربکم ترجعون، ہر ایک نے لوٹنا تو اپنے رب کی طرف ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہ اگر تم نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ یہ بھی بڑا پیارا عمل ہے۔ اتنی لینینسی کے بغیر دین نہیں پھیلتا۔ جہاں دین کے نام پہ اتنی زبردستی ہو، میں کچھ ایسی چیزوں کو جانتی ہوں کہ اتنے سخت ان کے کرائیٹیرین ہیں کہ وہ آپ کو اپنے مدرسے میں داخل نہیں ہونے دیتے جب تک آپ ان کے کچھ ریچولس کو پورا نہ کریں۔ کسی نے مجھے بتایا، میں حیران ہو گئی سن کے، مطلب میرے لیے تو ناقابل یقین نہ یہ باتیں، اگر مجھے آپ لوگوں پہ اچھے گمان نہ ہو۔ کسی نے بتایا کہ کسی جگہ مسجد میں کسی کی ڈیڈ باڈی کے غسل کی بات تھی، کہ ان کو غسل کروانا ہے، یعنی کسی مسجد میں لے کے گئے کہ آپ اس مسجد میں اس کو غسل کریں، تو انہوں نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ یا آپ کے والد چونکہ ہماری مسجد کے ممبر نہیں ہیں تو ہم آپ کو غسل بھی نہیں کرائیں گے۔ میرا گمان ہے کہ جنہوں نے یہ بات کی وہ سچی خاتون ہے نا. اس بنیاد پہ کہ آپ ہماری مسجد کے ممبر نہیں رہے زندگی میں تو اب ہم آپ کو غسل نہیں دیں گے. یہ کون سا دین ہے؟ اس کا اندر یہ بات عام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہی, میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملے لے آتے ہیں نا تو اس کے بعد دین نہیں پھیلتا. آج دین نہیں پھیل رہا, دھوم دھام پھیلی ہوئی ہے. میں تو اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہوں کبھی کبھی, میرا دل کانپتا ہے, میرا دل کرتا ہے میں مٹی کے اندر چلی جاؤں کہ اللہ نہ جانے میں بھی تو ایسی نہیں. دوسرا بندہ واہ واہ سبحان اللہ, اس کے لیے کیا کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں, وہ اپنے لیے دوسروں کے لیے کیا, لیکن اللہ کو پتا اس کا کیا نام ہے. ہمیشہ اللہ سے کہا کرے کہ اللہ وہ کام کرا جو تیری نظر میں پسندیدہ ہو, تو وہ دین دے جو میرے دل کو بدل دے. یہ نہ کہ من عمل صالحا کرتی رہوں لیکن فالی نفسی کی بجائے فالیہا پڑ جائے. بظاہر اچھے عمل ہیں, اور آپ دیکھیے آپ چند جاہلوں کو اپنے سامنے بٹھا کے آپ ان کو لوریاں دیں, آپ ان کو نعتیں سنائیں, آپ ان کو کہانیاں سنائیں, وہ تو جاتے جاتے آپ کو چندہ دے کے چلے جائیں گے, وہ بھی خوش آپ بھی خوش. یہ کیسا دین ہے کہ جس کی زد عملوں میں نہیں پڑتی. آپ عمل والا دین لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ خوف آتا اس لیے کہ آپ کو خود بھی خوف ہے کہ جو عمل ہمارے ہیں سچا دین سامنے آ گیا تو ہمارا سب سے پہلے نام کٹے گا. بعض دفعہ آپ دیکھیے ہمارے مسلمان ملکوں میں دین آنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ لیڈرز ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے آج اگر اسلامی شریعت آئے گی تو یہ سارے لیڈر تو جیلوں میں چلے جائیں گے. ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے, لیکن بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جس دن لوگوں کو یہ پیغام مل گیا نا کہ دیکھو جو کر رہے ہو آپ کی مرضی ہے, ہم نے حق بتا دیے, مانتے ہو مانو, نہیں مانتے نہ مانو. میں جب آج سے کئی سال پہلے امریکہ آئی, الحمدللہ فرسٹ ٹائم, بہت اچھے عالم ہیں, آپ میں سے کچھ جانتے بھی ہوں گے, ڈاکٹر فضل الہی صاحب, اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے. میں نے اپنی زندگی میں یعنی تقویٰ اور عمل اور علم کے اندر جو شخص دیکھے ان کو دیکھا, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت, ہمارا گھر کا تعلق ان سے, تو انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا تم جا رہی ہو, یعنی پاکستان میں رہ کے لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس امریکہ جا کے تو بس سب نے ایسے مادر پدر آزاد ہو جانا ہے. حالانکہ میں پچھلے 10 سالوں میں کچھ نہیں ایسا دیکھ کے آئی, وہاں تو اور زیادہ سہولتیں ہیں دین کا عمل کرنے کی, اندر رکاوٹیں ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک جملہ کہا اور میرے بہت کام آیا, اور وہ کہتا کہ بیٹا دوسروں کی ہدایت کے لیے خود نہ گمراہ ہونا. کہ تم یہ سوچو کہ میں چلو کچھ نرمی کر لوں دین میں, دوسروں کو فائدہ ہو جائے, چلو میں یہ عمل نہ کروں, چلو میں اپنے دین کو ڈھیل, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, ناراض نہ ہونا, کسی کو برا نہ کہیں. آج کے دور کا اتنا بڑا یہ شرک ہے کہ کسی کو غلط نہ کہو. ان کا غلط اشتہار ہے, لگا دو, آپ کو پتہ شرک ہوگا, لگا دو, اس لیے کہ کہیں وہ لوگ آپ سے ناراض نہ ہو, اس کو برا نہ کہو تاکہ ہمیں ووٹ نہ کم ہو. سیاست میں تو یہ کام چل سکتا ہے, دین میں نہیں چل سکتا. اگر آپ کے اندر جرت نہیں ہے نا حق کو حق کہنے کی, تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ دین کے نام کے ساتھ اپنا نام لگائے. اتنا خوف آتا ہے اور لوگ اسی سے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں, من عمل صالحا فلی نفسی, جس کو اپنی قبر کی رات یاد رہے گی نا وہ کبھی کسی کے لیے گمراہ نہیں ہوگا. ومن اسا, جو برا کرے گا, فعلیہا. اب یہاں الا اور لی کا فرق ہے, لی حق کے لیے ہوتا ہے, فور میرے لیے, اور الا اپون ہوتا ہے, یہ میرے خلاف پڑے گا. یہی علم کبھی آپ کے حق میں پڑتا ہے اور کبھی آپ کے خلاف پڑتا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, اور پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے, ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین. ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب, حکومت اور نبوت دی, انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا, اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت دی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے. پیچھے ہم نے سورۃ دخان میں دیکھا تھا کہ اس کے اندر بھی بنی اسرائیل کا قصہ تفصیل سے تھا. اصل میں اب قرآن پاک کا بالکل آخری حصہ شروع ہو چکا ہے نا, اب مسلمانوں کے لیے تمام حجت ہے. مسلمانوں سے پہلے دنیا میں جو پسندیدہ گروہ تھا وہ بنی اسرائیل تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں اب تم بھی سوچ لو, تم سے پہلے جن کو کتاب دی تھی وہ بنی اسرائیلی تھے. کتاب بھی دی, یہاں الکتاب سے مراد تورات ہوگی, والحکمہ حکمت بھی دی, یعنی حکومت بھی مراد ہے اس سے. اور حکم کے مختلف معنی ہوتے ہیں. حکم کا ایک معنی تو ہوتا ہے حکومت, دوسرا معنی ہوتا ہے حکمت. اور حکمت کیا ہے؟ دینی معاملات اور احکام کی سمجھ اور فہم حاصل کرنا. بہت ساری چیزیں جن کا حکم دیا جاتا ہے اس کے اندر ان کی حکمت معلوم نہیں کی جاتی. لیکن حکم کا ایک تیسرا معنی بھی ہوتا ہے, اور وہ ہے قوت فیصلہ. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں حکومت بھی دی تھی, حکمت بھی دی تھی اور ان لاز کو جو تورات کے ذریعے ان کے اوپر آئے تھے ان کو لاگو کرنے کی اتھارٹی بھی دی تھی. آج مسلمانوں کو بھی یہ تینوں چیزیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی دیا, سب دیا, اور وَفَدَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, طیب رزق دینے کے ساتھ ساتھ ان کو جہانوں پر برکت بھی دی, ان کو فضیلت بھی دی. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ, اور انہیں دین کے واضح احکامات دیے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. کوئی آج کے نا کہ آج کے نان مسلمز کو دیکھ کے کہ شاید ان کا دین واضح نہیں تھا, اپنے دور میں ان کو جو احکامات ملے وہ بالکل واضح دین تھے. اور امر سے یہاں مراد اقامت دین ہے, دین کو لاگو کرنے کی اتھارٹی. ساری ہدایات دی تھی, پھر ہوا کیا؟ اپنے لفظوں میں بھی صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, آج جو تمہیں سب دیا ہے نا, یہ کل ہم نے بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا. سب دیا تھا ان کو, حکمت, حکومت دی, ان کو احکامات دیے, دنیاوی نعمتیں دیں, بادشاہ بنے ان میں, ان میں انبیاء کرام آئے, ان کو کھانا ملا, تورات ملی. لیکن پھر آج وہ قوم بگڑی کیوں؟ فَمَخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمُ. یہ ہے ہائی لائٹڈ پوائنٹ ادھر, کہ نہیں اختلاف ہوا ان میں مگر علم کے آنے کے بعد. کہ اختلاف ان پڑھوں میں نہیں ہوتا. ان پڑھوں میں تو اختلاف ہوگا کس بات کا, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہمیشہ ہر دور کا بگاڑ علم والوں کے اختلاف کا بگاڑ ہوتا ہے. کیوں اختلاف ہوا؟ اس کی وجہ ہے آگے بغیم بینہم, سرکشی, بغی, بغاوت, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسرے کو چھوٹا سمجھنا. اب ان دونوں لڑنے والے گروہوں میں حق پہ کون تھا, اس کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. کس بات میں؟ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ, جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں. یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ علم کے تکبر کی بات کرتے ہیں, اور سب سے برا تکبر علم والوں کا تکبر ہوتا ہے. کیوں؟ یہی تکبر ابلیس نے کیا تھا. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے عام لوگوں کے ساتھ معافی کے رویے کی بات کی. کل للذین آمنوا, کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے, یغفرو, معاف کر دے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ معافی کی بات ہے, لیکن جن کے پاس علم آ گیا وہ کیوں نہیں مانے؟ دیکھیے اس کو اس طرح سمجھیے کہ آج کے دور میں آپ کو ارد گرد جیوز اور کرسچنس دکھتے ہیں, نان مسلم جس کو آپ کہتے ہیں, ان کو اپنے دین کا نہیں پتا. شاید ایسی ہے جیسے ہم مسلمانوں کے بچوں کو اپنے اسلام کا نہیں پتا. ان کا مسئلہ ایک طرف ہے, ان کو مت سوچیں. اصل مسئلہ ان علم والوں کا ہے جو ان کے چرچز میں بیٹھے ہوئے تھے, جو ان کے سنی گونگس میں تھے. اختلاف وہاں سے اٹھتے ہیں. آج بھی ان کے بڑوں کو پتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے, مانتے کیوں نہیں؟ بغیم بینہ ہوں. یہ نقطہ کہ علم والا دوسرے علم کی حقیقت جان بھی جاتا ہے, مانتا کیوں نہیں؟ آپس کی بغی. عام کسی کو بھی پوچھیں گے نا, وہ کہتے ہیں ہمیں تو اپنے دین کا نہیں پتا, آپ کا کیا پتا ہوگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کوئی ساتھ ہو تو میرے ہسبینڈ بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں وٹ ڈو یو نو اباؤٹ اسلام, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ایون وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ کرسچینٹی. وہ ساری بات کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ ہمیں تو اپنے دین کا نہیں پتا, آپ کے دین کا کیا بتائیں گے. اور ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں جن کو اپنا نہیں پتا ہوتا نا, آپ جب ان کو اسلام کی بات بتاتے ہیں وہ بڑے آرام سے سنتے ہیں, لیکن جن کو پہلے سے پتا ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے نا کہ جو ایک دفعہ ایک خاص سوچ کا حامل ہو جاتا ہے نا, وہ دوسری سوچ کو قبول نہیں کرتا. اس کی چھوٹی سی مثال ہے, لکھے ہوئے پیپر پہ نوٹس لینا مشکل بھی ہوتا ہے اور اس سے شبہ بھی آتا ہے. اسی طرح جن ذہنوں پہ پہلے کوئی چیز لکھی جاتی ہے اور کھرچی جاتی ہے نا, وہ پھر بڑی ہی مشکل سے مٹتے ہیں. اور علم والوں کے ذہن ایسے ہیں, اور خاص طور پہ جو علم کے اندر شہرت بھی پالیں, بڑے بڑے علامہ, مفتی. میں جب قرآن پاک میں آیتیں پڑھتی ہوں, صریحاً شرکی آیتیں, میں کہتی ہوں فلاں شخص جس کو لوگ عالم کہہ رہے ہیں اس کے نام کے ساتھ 10 کلابے ملاتے ہیں, کیا اس نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا غیر اللہ کے نام کا نہیں کھاتے؟ اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ایسے منع کیے؟ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پھر فوراً اس کا جواب مجھے قرآن سے سمجھ میں آتا ہے کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی, سورہ انفال کی آیت ہے, کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. پھر وہ نہیں سمجھ آنے دیتا, وہ مفتی رہے گا, وہ علامہ رہے گا, لیکن وہ چھوٹا سا توحید کا مسئلہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ اس کی سوچ ایک خاص لیول پہ چلی گئی. اس لیے بڑی اہم بات ہے, آپ اس وقت میرے پاس بھی سن رہے ہیں نا, تو مت کان بند کر کے سنیں. ایک دفعہ آپ نے کوئی بات سن لی, آپ کی سوچ بن گئی, بڑا مشکل ہوگا کھرچنا. جب تک آپ کا دل گواہی نہ دینا کہ یہاں سے آپ کو جو چیز ملے گی وہ پیور ہوگی، کبھی سائن نہ کریں، اس لیے کہ ایک دفعہ غلط چیز جب کھرچی گئی، ذہنوں میں چلی گئی، اس کو کھرچنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، آج امت مسلمہ کے بٹواروں کا مسئلہ ہی کیا ہے؟ تعصب. پھر ان غریبوں کو خود بھی نہیں سمجھ آتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. منافقین وہم لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں. ایک بندے نے اس کو پتہ ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ دوا کھا لے گا. جس کو شعور ہی نہ ہو میں بیمار ہوں، وہ طور پر پرہیزی کرے گا. تو یہ جو بے شعورہ پن ہے نا، یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کب اختلاف ہوا؟ من بعد ما جاءہم العلم. پہلی بات، علم والوں میں اختلاف ہوتا ہے، بے علموں میں اختلاف نہیں ہوتا. ایک علم والا اور بغیر علم والا آ جائے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. وہ کہے گا ہو سکتا ہے مجھے ہی نہیں پتا. دونوں جاہل ہیں، وہ دونوں ہی خوش ہیں. وہ کہتے ہیں سارے عالم ہی غلط ہیں، ہم ہی خوش ہیں. اختلاف ہوتا ہے جہاں دو علم والے آتے ہیں. وہ صبح سے شام تک ایک ٹیبل پہ ہاتھ پٹکتے رہیں گے، وہ دوسرے کی بات نہیں سمجھیں گے. وہ اپنے پوائنٹ کو لے گا، وہ اپنے کو لے گا. اور کون لے گا؟ جس کا دل بغی سے خالی ہوگا. اپنی ذات، انا، ایگو، کسی کی سپورٹ، کسی کو سہارا دینا. دیکھیے یہ اللہ کا دین ہے. یہ جب کسی انسان کا بن جاتا ہے نا، کسی نام کا بن جاتا ہے، تو رکاوٹ بن جاتی. وہ ہمارا نام ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک قسم کا شرک بن جاتا ہے. بعض لوگ پیٹریوٹزم کا نام لگاتے ہیں، جیسے ملکوں کے نام پہ پاکستانیت کا دعویٰ یا نیشنلٹی بیسڈ اسلام، اس کو بھی شرک کہتا ہے. آپ لوگوں کو صرف پاکستانیت کی بنیاد پہ نہیں بلا سکتے کہ یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے، یہ صومالیوں کی مسجد ہے، یہ بنگلہ دیشیوں کی مسجد ہے. رانگ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مہاجروں کی مسجد ہے، یہ انصار کی مسجد ہے. کوئی ایک مسجد آپ نہیں دیکھیں گے، یہ اوس کی مسجد ہے، یہ خزرج کی مسجد ہے. مسجد کس کی ہے؟ ان المساجد للہ. لیکن جب علم کے بعد بغی آتی ہے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامتی. آپ سوچئے کہ جب ہمارے کردار ایسے بنتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ ذاتی مفادات کو پروموٹ کرنے کے لیے نام دین کے لگے ہوئے ہیں، اصل میں یہ اپنے لوگوں کو باہر سے بلانا چاہتے ہیں، اس نام پہ انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، یہ میرے گناہگار کان سنتے ہیں اور میں نہیں سننا چاہتی. ایسی اٹھتی اٹھتی باتیں مل جاتی ہیں کہ مسجدیں تو نام کی، اور یہ نان مسلم کہتے ہیں، مسلم نہیں کہتے. یعنی آپ یہ نہ سوچے کہ کوئی کسی کی چڑ میں کہتا ہے، یہ دوسرے لوگوں کی زبان پہ کہ صرف ایک گورکھ دھندا ہے، صرف کھانے پینے کے دھندے ہیں، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کی باتیں. اللہ نہ کرے کہ کسی کی باتیں ایسی ہو، اور اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو کوئی کسی کے لیے ایسا سوچتا ہے تو اللہ اس کے ذہن سے نکال دے. لیکن یہ سب کب ہوتا ہے؟ کہ جب حق سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کے فیصلے قیامت کے دن کرے گا ہمارے اور آپ کے لیے. کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. بس یہ ہے ایک سادی سی چیز، ہم نے آپ کے لیے دین کا ایک طریقہ مقرر کر دیا، آپ کیا کریں؟ فتبعھا، پس آپ اسی کے پیچھے لگ جائیں. سمپل سی بات. اور ولا تتبع اخوا الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو علم نہیں رکھتے. یہ ہے بچنے کا راستہ، اس راستے پہ چل پڑے جو اللہ نے دیا ہے. شریعت، یا شریعت کا لفظ ہے، دین کا لفظ آتا ہے. یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا دین دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. آج بھی آپ ان کی کتابوں میں 10 کمینڈمنٹ کے نام پہ پڑھیں گے، یہ بالکل وہی ہیں جو مسلمانوں کو بھی دیے گئے. شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو، یتیموں کے حق دو. آج بھی وہی چیزیں تھیں، لیکن ان کے علماء نے جب مال کو اپنی دل کی خواہش بنائی، ان کے اندر مختلف سیکٹس بنے، انہوں نے ان 10 کمینڈمنٹس کو اتنا مشکل کر دیا، عام لوگوں تک وہ پہنچ ہی نہ سکا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ خواہشیں رہ گئیں. انہوں نے تورات کو ایکسرسائز بک بنا دیا تھا، جو چاہا لکھا، جو چاہا مٹا دیا. کسی کے پاس کتاب ہی نہیں ہوتی تھی، ایک نسخہ ہوتا تھا پورے ملک میں تورات کا، اور وہ کہاں ہوتا تھا؟ بادشاہ کے دربار کے پیچھے ایک چرچ ہوتا تھا، اس کے اندر رکھتے تھے اس کو. بادشاہ کو نہیں جانے کی اجازت، وہاں جو ایک پادری بیٹھتا تھا صرف وہ جاتا تھا. بادشاہ کے پاس لوگ مقدمے لے کے آتے، فیصلے کراتے. جب بادشاہ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا، کہتے جی آپ بتائیے، عالم صاحب، پادری صاحب، آپ بتائیں اس کا کیا حال ہے تورات میں. اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں. وہ اندر جا کے کھول کے پڑھ کے آتا. پھر لوگ اسی لیے اس پادری کی مٹھی گرم کر دیتے تھے، اچھا یہ جا رہے ہیں نا تو اس کو لکھ کے ہمارا نام دے دیں. اس طرح سے تبدیلیاں ہوئی دین میں، اور کسی کے ہاتھ میں دین نہیں آیا، اور تورات پوری کی پوری خواہشات کی بھینٹ چڑھ گئی. آج موجود ہے تورات، لیکن ڈسٹارٹڈ، ختم بالکل. یعنی جیسے آپ دیکھیں کہ کھانے میں کچھ کھانا بھی اور کچھ زہر کے بھی ذرے ہو تو آپ کھائیں گے، वो एक जरा भी मुंह में चला गया तो आपको बिगाड़ देगा ना। असल तौरात आज भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर दूसरे इजाफे हैं। और हमेशा याद रखिए कि इजाफा ख्वाहिश का इजाफा होता है। आज के दौर के तो सारे इजाफे ख्वाहिश के हैं। पहले दौर के इख्तलाफात दीनी इख्तलाफ थे, इल्मी इख्तलाफ था उलमा का, यानी आयमा कराम के अगर इख्तलाफ थे या इब्ने उमर या इब्ने मसूद की राय का इख्तलाफ, तो वो इल्मी इख्तलाफ था। आज के दौर का इख्तलाफ ख्वाहिश का इख्तलाफ है। एक कहता है सूद हलाल है, दूसरा कहता है हराम है, ये ख्वाहिश का इख्तलाफ है, ये इल्म का इख्तलाफ नहीं है। एक कहता है कि ये करना सही है, दूसरा कहता है नहीं, ये ख्वाहिशों के इख्तलाफ है। तो जहाँ ख्वाहिश आ जाती है वहाँ दीन ख़त्म हो जाता है। फरमाया ये लोग कौन है, अल्लज़ीना ला यालमून, देखिए अल्लाह ने इल्म उनके हाथ में पकड़ा दिया। इल्म वाले जब ख्वाहिश परस्त होते हैं, और ख्वाहिश ज़रूरी नहीं किसी की तो खाने पीने की होती है, यकीन करें कुछ सिर्फ खाने पीने की वजह से दीन को बदल देते हैं, कुछ का मनसब और जलाल होता है, किसी की ख्वाहिशात नफ्स की पूजा होती है। जैसी ख्वाहिश होगी वैसे ही इजाफे हो जाएंगे, और हकीकत क्या है कि असल दीन निकल गया, कुरान और सुन्नत निकला, पीछे जो मर्जी कर ले। ला यालमून इन्नहुम लन युग्नू अनका मिन अल्लाही शैया, ये लोग अल्लाह के मुकाबले में आपके कुछ काम ना सकेंगे। वइन्नज़्ज़ालिमीना बादुहुम औलियाउ बाद, बिलाशुबा जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं। अल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन, और अल्लाह तआला तो मुत्तकियों का दोस्त है। मतलब क्या है कि आप इनमें से किसी फिरके के मौकफ की हिमायत करेंगे तो इस दुनिया में शायद वो आपका हामी बन जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन वो आपके किसी काम नहीं आएगा, वो तो खुद गुमराहियों के अज़ाब में होंगे, वो दूसरों के काम कैसे आएंगे। नतीजा क्या निकलेगा कि अगर आज आपने किसी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर दिया कि वो आपको दुनिया में कोई फ़ायदा दे दे, आपको उसे कुछ मिल जाएगा, कोई ओहदा मिल जाएगा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि दुनिया में तो होगा लेकिन कल नहीं होगा, आखिरत में ये सब कुछ जो है होने वाला नहीं है। तो लिहाजा क़यामत के दिन तो जो काम आएगी ज़ात वो अल्लाह की ज़ात है, और वही इंसानों के लिए ये सारी चीज़ों को करने वाला है। यहाँ चंद लफ्ज़ थोड़े से रह गए। आयत नंबर 18 में बसायर का लफ्ज़ जो है ये बसीरत की जमा है, दानिश और खुली दलील के लिए आता है। कुरान पाक में 5 जगह बसायर का लफ्ज़ आया है, मुराद इससे होते दिल की आंखें और किसी चीज़ पर गौर करना, यानी वो चीज़ें जो आंखों से नहीं दिखती वो दिल की आंखों से फिर दिखने लगती हैं।